مصر کے سابق ڈکٹیٹر حسنی مبارک کی رہائی کا عدالتی حکم، گھر میں نظر بند رکھنے کا حکومتی فیصلہ۔ کیمیائی ہتھیار دہشت گردوں نے استعمال کیے ہیں، شامی حکومت۔ پاکستان میں ملکی تاریخ کے سب سے بڑے ضمنی انتخابات کی ووٹنگ مکمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahartv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sahartv.ir/ios، urdu.sahartv.ir/android، اور urdu.sahartv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ مصر کے سابق ڈکٹیٹر حسنی مبارک کو جیل سے رہا کیا جانے کے حکم کے بعد حکومت نے کہا ہے کہ ان کو گھر میں نظر بند رکھا جائے گا۔ جیل سے رہائی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے بدھ کو مصر کے سابق ڈکٹیٹر حسنی مبارک کو مالی بدعنوانی کے آخری مقدمے میں بری کر دیے جانے کے بعد عدالت نے ان کی رہائی کا حکم صادر کیا تھا۔ مصر میں 25 جنوری 2011 میں عوامی انقلاب کے بعد حسنی مبارک 2 برس تک جیل میں مختلف الزامات کے تحت رہنے کے بعد قاہرہ کی ایک عدالت کے فیصلے کے بعد بدعنوانی کے ایک معاملے سے بری کر دیے گئے۔ مصر پر 3 عشروں سے زائد عرصے تک حکومت کرنے والے حسنی مبارک کے زوال کے بعد مصری عوام نے صدارتی انتخابات میں محمد مرسی کا انتخاب کیا تھا، لیکن ان کے اقتدار کے 1 سال کے اندر اندر عوام میں ناراضگی پھیل گئی، اور 30 جون کو فوج کی مداخلت کے بعد آخرکار انہیں برطرف کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ایسے حالات میں جب مصری عوام کے منتخب صدر جیل میں ہیں، قاہرہ کی عدالت نے اس ملک کے سابق ڈکٹیٹر کی رہائی کا حکم صادر کیا ہے۔ اس درمیان مصری حکومت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ معزول ڈکٹیٹر حسنی مبارک کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بدستور اپنے گھر میں نظر بند رکھا جائے گا۔ مصر کی تحریک تمرد نے حسنی مبارک کی رہائی پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ مصر کی مختلف سیاسی تحریکوں اور جماعتوں نے معزول ڈکٹیٹر حسنی مبارک کی رہائی کی مذمت کی ہے، جبکہ اسرائیل نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ مصر کی نیشنل موومنٹ نے حسنی مبارک کی آزادی کے عدالتی فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ اس بدعنوان شخص کو ہرگز اقتدار میں واپس نہیں آنے دیا جائے گا۔ نیشنل موومنٹ کے ترجمان ہبا یاسین نے کہا ہے کہ حسنی مبارک کو اقتدار میں واپس لانے کی افواہیں مصری انقلابیوں میں شکست کا احساس پیدا کرنے کی غرض سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ مصر کی 6 اپریل نامی تحریک نے بھی معزول ڈکٹیٹر کو رہا کیے جانے کے فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ 6 اپریل موومنٹ کی پریس سیکرٹری احمد بسیونی کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ حسنی مبارک کی رہائی انقلابیوں اور مصری عوام کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مبارک کے خلاف اس کے تمام تر مجرمانہ اقدامات کی وجہ سے انقلابی عدالت میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے مصر کے سابق ڈکٹیٹر کی رہائی کے مصر کے سابق ڈکٹیٹر کی رہائی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ حسنی مبارک مشرق وسطی میں امن و استحکام کی علامت ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے ایک رکن بن الیازر نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ مصر کے عوام 25 جنوری کے انقلاب سے پشیمان ہو گئے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں بقول ان کا امن و سکون غارت ہو گیا ہے۔ مصر سیکیورٹی اداروں نے اخوان المسلمین کے ترجمان احمد عارف کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ ان کی گرفتاری اخوان المسلمین کے مرشد عام محمد بدی اور سینئر رہنما کی گرفتاری کے صرف 1 دن کے بعد عمل میں آئی ہے۔ احمد عارف نے اپنی گرفتاری سے قبل ملک کے سیکیورٹی فورس کے ہاتھوں پارٹی کے رہنما محمد بدی کی گرفتاری کی مذمت کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اخوان المسلمین مصری عوام کے حقوق سے چشم پوشی نہیں کر سکتی، اور مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ اخوان المسلمین کے اہم ارکان کی گرفتاری ایسے وقت میں عمل میں آئی ہے جب مظاہرین کے خلاف مصری سیکیورٹی اداروں کے سخت گیر اقدامات کی عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن نے کہا ہے کہ مصر کو یورپی ملکوں کے ہتھیاروں کی فروخت روک دی گئی ہے۔ کیتھرین ایشٹن نے کہا کہ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مصر کے لیے ہتھیاروں کی فروخت بند اور اس کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہتھیاروں کی فروخت کے بارے میں ہر طرح کے معاہدے بھی منسوخ کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یورپی ممالک مصر کو دی جانے والی اپنی امداد پر بھی نظر ثانی کریں گے۔ یورپی یونین نے یہ فیصلہ گزشتہ ہفتے قاہرہ اور مصر کے دیگر شہروں میں فوج اور سیکورٹی فورس کے ہاتھوں بڑی تعداد میں مظاہرین کے قتل عام کے خلاف احتجاج کے طور پر کیا ہے۔ حکومت شام نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال پر مبنی غیر ملکی حمایت یافتہ مسلح دہشت گرد گروہوں کے الزامات کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ دمشق میں وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ دارالحکومت دمشق کے نواحی علاقے میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں پائی جاتی، بلکہ ایسی افواہیں اقوام متحدہ کی تحقیقاتی ٹیم کو منحرف کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم وائل الحلقی کا کہنا ہے کہ مغرب اور خطے کے بعض عرب حمایت یافتہ مسلح دہشت گرد اور تکفیری عناصر نے ہی شام میں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے ترکی کے راستے دہشت گرد گروالے کیمیائی ہتھیاروں کی جانب ان کے پاس شواہد موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کی سپلائی میں حکومت ترکی براہ راست ملوث ہے۔ شام کے وزیر اعظم نے دہشت گرد عناصر کو بیرونی طاقتوں کا اعلی کار قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسلح دہشت گرد دراصل شام کے خلاف کیمیائی ہتھیار فراہم کرنے والے ملکوں کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنے بند کمرے کے اجلاس میں شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی شدید مذمت کی ہے۔ اس ہنگامی اجلاس میں سلامتی کونسل کے 15 اراکین نے شام میں کیمیائی اسلحے کے استعمال کی فوری طور پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ سلامتی کونسل نے اسی طرح اپنے ماہرین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دمشق کے اطراف میں شامی حکومت کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے باغیوں کے دعوے کی تحقیقات بھی کریں۔ دریاسنا اقوام متحدہ کے سفارتکاروں نے شام میں دہشت گردانہ حملے جاری رہنے کی وجہ سے اقوام متحدہ کے ماہرین کی جانب سے شام کے سلسلے میں شبہ کا اظہار کیا ہے۔ بدھ کے روز سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے مطالبے کے بعد منعقد ہوا تھا۔ ادھر روس نے کہا ہے کہ شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے الزامات حکومت شام کے خلاف سازش ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق یہ پہلی بار نہیں ہے جب مغربی ذرائع ابلاغ نے مضبوط شواہد اور دستاویز کے بغیر حکومت شام پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام لگایا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان الزامات کا مقصد شام مخالفین کے لیے سلامتی کونسل کی حمایت حاصل کرنا اور جنیوا دو مذاکرات کو سبوتاش کرنا ہے۔ خلیج فارس تعاون کونسل نے شام کو اقوام متحدہ کے منشور کی ساتویں شق میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبروں کے مطابق خلیج فارس تعاون کونسل کے سیکرٹری عبداللطیف زیانی نے کہا ہے کہ ریف دمشق کے علاقے الغوطہ میں رونما ہونے والے واقعے کے بعد تنظیم کے وزرائے خارجہ نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شام کو اقوام متحدہ کے منشور کی ساتویں شق میں شامل کرے۔ قطر کے الجزیرہ اور سعودی عرب کے العربیہ سمیت عرب ملکوں کے بعض ٹی وی چینلوں نے بدھ کی صبح سے شام کے خلاف پروپیگنڈا مہم کا آغاز کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ شامی فوج نے ریف دمشق کے علاقے الغوطہ میں سارین گیس استعمال کی ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ دعوے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب شام کے وزیر اطلاعات عمران الزابی نے ان خبروں کی سختی کے ساتھ تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے کیمیائی ماہرین کے تحقیقات پر اثر انداز ہونے اور اس کا رخ موڑنے کے لیے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت شام کے پاس کیمیائی ہتھیار موجود ہوں تب بھی ہم اپنے مخالفین کے خلاف انہیں ہرگز استعمال نہیں کریں گے۔ ایک ایسے وقت میں جب شامی فوج کے مختلف علاقوں میں غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا قلع قمع کرنے کے لیے آپریشن کا سلسلہ جاری ہے، شام کے علاقوں کو یکے بعد دیگرے وہ آزاد کرا رہی ہے اور جنیوا ٹو مذاکرات کا راستہ بھی ہموار ہو گیا ہے۔ شامی حکومت کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق مغرب اور عرب حکومتوں نے ایک نیا تشریحاتی محاذ کھول دیا ہے۔
شام میں سرگرم مسلح دہشت گردوں سے وابستہ ذرائع ابلاغ، خاص طور پر قطر کے الجزیرہ اور سعودی عرب کے العربیہ ٹی وی چینلوں نے بدھ کو یہ دعویٰ کیا کہ شامی فوج نے ریف دمشق کے الغوطہ علاقے میں عام شہریوں پر زہریلی کیمیائی گیس کا استعمال کیا ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام کے صدر بشار اسد کی حکومت کے خلاف دہشت گردوں کے حامیوں کی پروپیگنڈا مہم ایک ایسے وقت شروع ہوئی ہے جب کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے مسئلے کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کی ایک ٹیم ابھی 3 روز قبل ہی شام پہنچی تھی، اور اس ٹیم کو خود شام کے صدر بشار اسد کی حکومت نے تحقیقات کی دعوت دی تھی۔ دہشت گردوں نے مارچ میں صوبہ حلب کے علاقے خان الاصل میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کر کے انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا تھا، اور شام کی حکومت اسی وقت سے مطالبہ کر رہی تھی کہ اس واقعے کی بین الاقوامی سطح پر تحقیقات ہونی چاہیے، مگر مغربی ملکوں نے اب تک اس راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھیں۔ اور اب جبکہ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی ٹیم شام کے دورے پر ہے، اچانک ریف دمشق کے الغوطہ علاقے میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام حکومت شام پر لگانا پوری طرح سے ایک منصوبے کا حصہ معلوم ہوتا ہے، تاکہ ایک طرف سے دہشت گردوں کو جنہوں نے مارچ میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا تحقیقاتی عمل سے دور رکھا جائے اور ساری کہانی کا رخ موڑ دیا جائے، اور دوسری طرف شامی حکومت پر الزام لگا کر شام میں غیر ملکی مداخلت کا راستہ ہموار کیا جائے، کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں شام کے عوام، حکومت اور فوج کی دہشت گردوں کے خلاف کامیابی کی منزل بہت قریب آ چکی ہے۔ اس دوران روس نے سلامتی کونسل میں ایک ایسی مستند رپورٹ پیش کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مارچ میں خان الاصل کے علاقے میں کیمیائی ہتھیار دہشت گردوں نے ہی استعمال کیے تھے۔ روس کی اس ٹھوس اور مستند رپورٹ کے بعد ہی اقوام متحدہ کی تحقیقاتی ٹیم شام پہنچی ہے، اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ اور شام کی حکومت کے درمیان ایک سمجھوتا بھی طے پایا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس مرحلے پر شام کی حکومت کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے پروپیگنڈے ٹیم پر اثر انداز ہونا ہے۔ شام کے خلاف یہ اچانک اور وسیع پروپیگنڈا بدھ سے ایک ایسے وقت شروع ہوا ہے جب شامی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ دہشت گردوں کا یہ دعویٰ بے بنیاد اور حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ شامی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی بین الاقوامی تحقیقات کے بارے میں اقوام متحدہ اور دمشق حکومت کے درمیان سمجھوتے نے دہشت گردوں اور ان کے علاقائی اور مغربی آقاؤں کو چراغ پا کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں شام کے مسئلے پر جنیوا ٹو مذاکرات کا راستہ بھی ہموار ہو چکا ہے، اور شامی فوج مسلسل دہشت گردوں پر کاری ضربیں لگا رہی ہے۔ انہی حالات سے پریشان ہو کر دہشت گردوں کے حامی ممالک، خاص طور پر سعودی عرب، کوشش کر رہا ہے کہ وہ سیاسی طریقے سے شام کے بحران کو کسی بھی صورت میں حل نہ ہونے دے۔ آج شام کی فوج دہشت گردوں اور ان کے آقاؤں، خاص طور پر سعودی انٹیلیجنس چیف بندر بن سلطان کے خلاف جنگ میں 3 سال بعد بھی بدستور مقتدر و توانا انداز میں اپنے ملک کا دفاع کر رہی ہے، اور دہشت گردوں پر پے در پے کاری ضربیں بھی لگا رہی ہے۔ اس درمیان القصیر جیسے اسٹریٹجک شہر کے ساتھ ساتھ ریف دمشق اور لازقیہ جیسے اہم علاقوں کو دہشت گردوں سے آزاد کرا لیے جانے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ شام کی فوج دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے مقابلے جنگ میں پوری طرح منظم اور پرعزم ہے۔
ایران اور ترکی کے وزرائے خارجہ نے ایک دوسرے سے ٹیلی فونی بات چیت کی ہے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اور احمد داؤد اوغلو کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو میں شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اس موقع پر ایران کے دو ٹوک موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ تہران ہر قسم کے عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے استعمال کا مخالف ہے اور کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا معاملہ ثابت ہو جاتا ہے تو یہ یقیناً دہشت گرد گروہوں اور تکفیری عناصر نے استعمال کیے ہوں گے، کیونکہ یہ عناصر اپنے عمل سے ثابت کر چکے ہیں کہ وہ کسی بھی جرم کے ارتکاب سے گریز نہیں کرتے۔ محمد جواد ظریف نے بعض مغربی ذرائع ابلاغ کی جانب سے حکومت شام کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے الزامات کے بارے میں کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حکومت شام اقوام متحدہ کے کیمیائی ماہرین کی ٹیم کی موجودگی اور زمینی جنگ میں کامیابی کے دوران کیمیائی ہتھیار استعمال کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام جرائم پیشہ دہشت گردوں نے انجام دیا ہے جن کے مفادات شام کے بحران کو ہوا دینے سے پورے ہوتے ہیں۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے حکومت شام کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی مذمت کیے جانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے اس معاملے پر حکومت شام کے ساتھ قریبی صلاح و مشورے کیے ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ احمد داؤد اوغلو نے اس موقع پر شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی خبروں پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے ضمنی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ اس موقع پر ہزاروں کی تعداد میں فوج کے جوانوں کو پولنگ اسٹیشنوں پر تعینات کیا گیا تھا۔ ایک دو جگہوں پر معمولی سے ناخوشگوار واقعات کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں، تاہم مجموعی طور پر پولنگ پرم بتائی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کراچی سے صفدر عباس۔
پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی ضمنی انتخابات کے موقع پر فوج کی زیر نگرانی ووٹ ڈالے گئے۔ پاکستان میں قومی اسمبلی کی 15 اور صوبائی اسمبلی کی 26 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے، جن کے لیے 520 امیدوار مد مقابل تھے۔ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے۔ ووٹنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا جو شام تک جاری رہا. صوبہ سندھ میں قومی اسمبلی کی 3 اور صوبائی اسمبلی کے 4 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے. خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی 4 اور صوبائی اسمبلی کی 4, بلوچستان میں قومی اسمبلی کی 1 اور صوبائی اسمبلی کی 3, اور پنجاب میں قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 14 نشستوں پر عوامی نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے گئے. تاہم عوامی نیشنل پارٹی نے کراچی میں PS 104 کی نشست پر ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کیا. صوبہ سندھ میں ضمنی انتخابات کے لیے ووٹرز کی کل تعداد 2,26,735 ہے. کراچی میں ضمنی انتخابات کے موقع پر 392 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے جہاں شہریوں نے اپنا کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ دکھا کر ووٹ ڈالا. پولنگ کے دوران شہر میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. خفیہ ویڈیو کیمروں سے پولنگ مراکز کی نگرانی کی گئی. اس کے باوجود چند مقامات پر ناخوشگوار واقعات کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں. کراچی سمیت صوبہ سندھ کے دیگر شہروں حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر اور لاڑکانہ میں بھی فوج کی زیر نگرانی ووٹ ڈالے گئے. کراچی میں ضمنی انتخابات کے موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. صفدر عباس، سہر عالم نیٹ پر، کراچی.
پاکستان کے قبائل علاقے جنوبی وزیرستان کے وانا نامی علاقے میں ایک بم دھماکے میں 5 شدت پسند مارے گئے ہیں جن میں طالبان کا ایک کمانڈر بھی شامل ہے. خبروں کے مطابق طالبان کے کمانڈر غلام جان وزیر کی گاڑی وانا کے قریب شولام میں جیسے ہی پہنچی سڑک کے کنارے نصب بم کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دھماکے سے اڑا دیا گیا. اس دھماکے میں کلدم تحریک طالبان کا کمانڈر غلام جان وزیر اور 4 دیگر شدت پسند ہلاک ہو گئے. دھماکے سے طالبان کمانڈر کی گاڑی پوری طرح سے تباہ ہو گئی. یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دھماکہ کس گروہ نے کیا ہے. پاکستان نے ہندوستان پر فائر بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے. حکومت پاکستان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہندوستانی فوج نے لائن آف کنٹرول پر جمعرات کی صبح ایک بار پھر فائر بندی کی خلاف ورزی کی ہے. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی فوج نے نکیال سیکٹر میں فائرنگ کی جس سے 2 عام شہری زخمی ہو گئے. اس سے پہلے اسلام آباد میں ہندوستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے ہندوستانی فوج کی فائرنگ میں پاکستانی فوج کے کیپٹن کی ہلاکت پر حکومت ہندوستان سے احتجاج کیا گیا تھا. دوسری طرف ہندوستان نے بھی پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ پاکستانی فوج نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات پونچھ سیکٹر میں ایک بار پھر فائر بندی کی خلاف ورزی کی ہے. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان فائرنگ اور جوابی فائرنگ کا یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے جب چند دنوں قبل پونچھ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر ہندوستانی فوج کی ایک چوکی پر حملے میں 5 ہندوستانی فوجی ہلاک ہو گئے تھے. ہندوستان نے اس واقعے کی ذمہ داری پاکستانی فوج پر عائد کی تھی جسے پاکستان نے مسترد کر دیا تھا. بحرین میں مظاہروں پر پابندی کے باوجود شاہی حکومت کے خلاف مسلسل مظاہرے کیے جا رہے ہیں. خبروں میں کہا گیا ہے کہ بحرینی شہریوں نے حکومت کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر دارالحکومت منامہ اور کئی دیگر شہروں میں مظاہرے کیے ہیں. مظاہرین نے ملک میں جمہوریت کے قیام کا مطالبہ دہرایا اور شاہی حکومت کے خلاف نعرے لگائے. دوسری جانب شاہی حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے جنہیں سعودی فوجوں کی حمایت حاصل ہے مظاہرین کے خلاف تشدد سے کام لیتے ہوئے انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی. خبروں میں کہا گیا ہے کہ بحرین کی شاہی حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے جمہوریت کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف زہریلی آنسو گیس کا ایک بار پھر استعمال کیا جس کے نتیجے میں متعدد افراد کی حالت غیر ہو گئی. بحرین میں فروری 2011 سے شاہی حکومت کے خلاف پرام تحریک جاری ہے. لوگ عوام کی منتخب کردہ جمہوری حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں. بحرین کی شاہی حکومت سعودی فوجیوں کے تعاون سے عوامی تحریک کو طاقت کے زور پر کچلنے کی کوشش کر رہی ہے. عراقی حکومت نے ملک سے دہشت گردی کا صفایا کرنے کا اپنا عزم ایک بار پھر دہرایا ہے. عراقی وزیر اعظم نے ملک کے تمام سیکیورٹی ایجنسیوں اور اداروں سے کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کارروائیاں جاری رکھیں.
عراقی وزیر اعظم نوری مالکی نے اپنی ہفتہ وار تقریر میں جو العراقیہ ٹیلی ویژن چینل سے نشر ہوئی دہشت گردی کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں جاری دہشت گردی نے سیاسی عمل اور ملک کی سیکورٹی اور معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوششوں کو نشانہ بنا رکھا ہے. واضح ہے کہ پچھلے ہفتوں کے دوران شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب عراق میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ القاعدہ گروہ وہ دہشت گرد گروہ ہے جس پر ان کارروائیوں میں ملوث ہونے کا سب سے زیادہ الزام ہے. عراق کے سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی منصوبے پر کام شروع ہو گیا ہے۔ عراق سے موصولہ خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ عراق کی سیکورٹی فورسز نے سامرہ شہر میں ایسے متعدد دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے جو عام شہریوں کو نشانہ بنانے جا رہے تھے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت منظر عام پر آئی ہے جب عراقی پولیس حکام نے اعلان کیا ہے کہ صلاح الدین، المبار، دیالہ اور بابل صوبوں میں دسیوں خطرناک دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہاں پر قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ جو دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں ان میں بیشتر کا تعلق تکفیری اور القاعدہ جیسے گروہوں سے ہے، اور ان میں کئی ایسے ہیں جو دوسرے ملکوں کے شہری ہیں۔ اس درمیان سعودی عرب وہ ملک ہے جو عراق میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں میں سب سے زیادہ ملوث بتایا جاتا ہے۔ عراق کے حکمران دھڑے کے رکن پارلیمنٹ یاسین مجید نے پارلیمنٹ میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اردن، قطر اور ترکی نے سعودی عرب کے انٹیلیجنس چیف بندر بن سلطان کی سرکردگی میں عراق کے اندر بڑے پیمانے پر دہشت گردانہ کارروائیوں کا منصوبہ بنا رکھا ہے، اور پچھلے چند ہفتوں میں جو دہشت گردانہ کارروائیاں انجام پائی ہیں وہ اسی منصوبے کے تحت ہوئی ہیں۔ عراقی رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ سعودی عرب، قطر، اردن اور ترکی کی کوشش ہے کہ عراق کو بھی شام کی طرح ایک نہ ختم ہونے والی خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل دیں۔ عراقی حکام کی طرف سے یہ بیانات ایک ایسے وقت آ رہے ہیں جب شام کے ٹیلی ویژن چینل الاخباریہ نے بھی کہا ہے کہ دہشت گرد گروہ عراق میں اپنے حملے تیز کر کے شام، لبنان اور عراق میں شورش زدہ علاقوں کو ایک دوسرے سے متصل کر دینا چاہتے ہیں۔ عراقی وزیراعظم نوری مالکی نے بھی اس نقطے کا ابھی حال ہی میں اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ شام میں دہشت گردوں کو ہتھیار فراہم کرنے والے بعض ممالک نے اپنے ہتھیار عراق میں بھی ارسال کیے ہیں تاکہ وہ عراق کے اندر دہشت گردوں کے ہاتھوں میں اسلحے دے کر شام کے بحران کو عراق میں بھی منتقل کریں، اور شام و عراق کی سرحدوں پر دسیوں کی تعداد میں دہشت گردوں کی گرفتاری اسی دعوے کی دلیل ہے کہ شام سے عراق کے اندر دہشت گردوں کی آمد و رفت ایک منظم شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ علاقے کے ملکوں کو قومی اور مذہبی فتنوں اور خانہ جنگی میں دھکیلنا وہ مقصد ہے جس کی تکمیل کے لیے امریکہ، مغرب اور علاقے میں بعض عرب رجعت پسند حکومتیں ایک ہو گئی ہیں، اور دہشت گرد گروہ بھی مغرب کے اس مقصد کو عملی طور پر آگے بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔
اور ناظرین، آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ مصر میں سابق ڈکٹیٹر حسنی مبارک کی رہائی کا عدالتی حکم، گھر میں نظر بند رکھنے کا حکومتی فیصلہ۔ کیمیائی ہتھیار دہشت گرد گروہوں نے استعمال کیے ہیں، شامی حکومت۔ پاکستان میں ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔